الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد حاضرین مجلس محفل یوم حسین کی شرکاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کراچی یونیورسٹی کی انتظامیہ کو تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی اہم بزم کو سجانے میں اپنا کردار ادا کیا البتہ اگر کراچی یونیورسٹی کے منتظمین میں سے بھی کوئی یہاں پر اسٹیج پر ہوتا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی بہرحال اپنی اپنی دائرے کی مصروفیات اور مجبوریاں ہوں گی جس کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو پائے امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کے کنٹریبیوشن کو اگر ہم اسیس کرنا چاہیں اور ڈسکس کرنا چاہیں جیسے کہ ابھی آخری تقریر محترمہ سارہ قاضمی صاحبہ نے فرمائی ہے اور اس کے اندر بہت سے نکات کو انہوں نے ریز کیا اور گفتگو کا موضوع انہوں نے قرار دیا اور ایلیکوینٹلی اس پر بات کی کچھ باتیں ظاہر ہے کہ میں بھی گزارش کرنا چاہوں گا ایک بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید کی جو آیتیں تھیوری کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں کربلا میں ہمیں اس کی مجسم شکل نظر آتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ پروردگار عالم نے مطالبہ کیا اور بیان کیا کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام اسے ایک شکل دے رہے تھے اور یہ کنٹینیویشن تھا پیغمبر اکرم امیر المومنین اور امام حسن علیہ السلام کی اس محنت کا کہ جو اس سے پہلے وہ کرتے رہے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کیا حسب الناس سورہ عنکبوت کی بالکل آغاز کیا ہے حروف مقطعات کے فوراً بعد کیا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اتنا کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے وہم لا یفتنوں اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا یعنی یہ ہونے والا نہیں ہے یہ ایک فالٹی کانسیپٹ ہے ایک ایسی آئیڈیولوجی ہے کہ جس کو قرآن سیکنڈ نہیں کرتا ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام فضائل کے اعتبار سے جس منزل پر ہیں اگر دنیا کے اندر پروردگار عالم کا طریقہ کار یہی ہوتا درود بھیجے گا محمد و آل محمد جو مرض کر رہا تھا کہ اگر پروردگار عالم کا طریقہ کار یہی ہوتا کہ دنیا کے اندر جو جتنا صاحب فضیلت ہے اتنا ہی وہ عیش سے رہے تو پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جیسے جیسے کوئی اسلام لے آئے ایمان لے آئے متقی ہو جائے پرہیزگار ہو جائے جتنا زیادہ وہ عبادت کرنے لگے اتنا ہی زیادہ اس کی زندگی کے اندر عیاشی بڑھنے لگے اس کا گھر جو ہے وہ جھونپڑی سے مثلا محل میں تبدیل ہو جائے اس کا بینک بیلنس زیرو سے ایک کروڑ ہو جائے بلکہ ایک ارب ہو جائے یا مثلا اس کے پاس اگر پہلے کوئی سواری نہیں تھی تو جیسے ہی وہ اسلام قبول کرے اس کے پاس ایک لینڈ کروزر آ جائے اگر ایسا معاملہ ہوتا تو یقین جانیے کہ پھر دنیا کے اندر کسی کے لیے بھی اسلام قبول کرنا کوئی مشکل جواب نہ ہوتا ایمان قبول کرنا پھر کوئی مشکل کام نہ ہوتا پروردگار عالم نے دنیا کو جنت نہیں بنایا دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے کہ جس کے بعد جنت ریوارڈ کے طور پر ہے اور وہ بھی ان افراد کے لیے کہ جو سطحی نظر سے دیکھتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ ایک انیشیل انسینٹیو ہے جیسے کہ ابھی خاتون ارشاد فرما رہی تھی محترمہ سارہ قاسمی صاحبہ کہ کچھ افراد وہ ہیں کہ جو جنت کی خاطر عبادت کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے ہمیں اسے انکار نہیں ہے کچھ وہ ہے کہ جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں معصوم ہی نے اس کو انٹرپریٹ کیا لیکن یہ بھی ٹھیک ہے چل جائے گا لیکن صحیح معنوں میں جس چیز کی قدر ہے جو پروردگار عالم کی محبت کی خاطر عبادت الاحرار جس کو کہا گیا کہ واقعاً وہ قربتاً اللہ ہی کے جذبے کے تحت اس عبادت کو انجام دے رہے ہوں یہ کیفیت اگر ایک انسان کے اندر آتی تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر مرتبہ بڑھے گا تو امتحان شدید تر ہوگا امتحان کی انٹینسٹی اور اس کا جو لیول ہے اس نے بڑھنا ہے اس نے کم نہیں ہونا پھر اس کے بعد یہ اس کے لیے امیٹیریل ہو جاتا ہے ارریلیونٹ ہو جاتا ہے کہ ظاہری طور پر جو کام وہ کرنے جا رہا تھا وہ اسی طریقے سے اکمپلشڈ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے وہ چاہ رہا تھا اس کا کام تو پھر کوشش کرنا ہوتا ہے پھر اس کے پاس ون ون سچویشن ہے یعنی اس آیت کو ہم کیسے نظر انداز کر دیں کہ جہاں پروردگار عالم سورہ توبہ کی آیت کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کے مال کو بھی اور ان کی جان کو بھی جنت کے عوض یعنی منیمم جو چیز وہاں پر ان کو آفر کی جائے گی وہ یہ اس سے کم میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو فروغ کر دے تو وہ لاس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بزنس کرنا نہیں آتا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ اللہ نے یقیناً خرید لیا مومنین سے ان کے مال کو بھی اور ان کے جان کو بھی کس کے عوض منیمم کاسٹ جنت کے عوض یقاتلون فی سبیل اللہ پھر اس کے بعد وہ کرتے کیا ہیں جب انہوں نے اپنے آپ کو فروغ کر دیا ہے تو پھر اس کے بعد وہ دنیا میں رہتے ہیں مگر اللہ کے بن کے رہتے ہیں، خدا کے بن کے رہتے ہیں، دنیا کے بن کے نہیں رہتے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، جب وقت آتا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں قتال بھی کرتے ہیں، قتل کر بھی دیتے ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں. یہ وہ ون ون سچویشن ہے کہ جو قرآن آفر کرتا ہے کہ تمہارے لیے یہ بات ارریلیونٹ ہے، تمہارے لیے یہ بات امیٹیریل ہے کہ وہ کوشش جو تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ دیکھنے کے لیے تم اس دنیا میں اپنے اس بایولوجیکل باڈی کے ساتھ زندہ رہتے ہو یا نہیں، یہ امیٹیریل اور ارریلیونٹ ہے. اس لیے کہ تمہارا ٹارگیٹ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، تمہارا ٹارگیٹ ہے قربتاً اللہ، کہ تم خدا کی خاطر اس کام کو انجام دینا چاہتے ہو. میں طالب علم کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں اور اپنے نوجوان دوستوں کو اس نقطے کی طرف خاص طور پر متوجہ کرنا چاہوں گا. امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. ایک ایسی حقیقت جو ہر جگہ کتابوں کے اندر آپ کو لکھی ہوئی پیغمبر اکرم کا یہ فرمان آپ کو ملے گا. اتنا مشہور یہ فرمان کہ امام حسین نے عاشور کے دن جب اتمام حجت کیا ہے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے اس بھوک اور پیاس کے عالم میں، کیونکہ کہہ کر چلے تھے کہ میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، میں نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، تو ہر قسم کا اتمام حجت ضروری تھا. اس موقع پر بھی امام نے ریفر کیا ہے اس حدیث کو کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ پیغمبر اکرم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یعنی جسٹ امیجن اور تھنک آف اٹ کہ تم مجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہو، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو اور جنت ایکسپیکٹ کر رہے ہو. کیا جوانان جنت کے سردار کو قتل کرنے کے بعد بھی تم جنت میں جا سکتے ہو؟ یعنی قابل تصور ہے کیا؟ یہ لاجیکل ہے کیا؟ یہ معقول ہے؟ یہ امام کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرف امام ان ساری سفرنگز کو فیس کر رہے ہیں، دوسری طرف اتمام حجت کر رہے ہیں. اتمام حجت یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لازمی وظیفہ ہے، تاکہ سامنے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. سفرنگز اس بات کی دلیل ہے کہ جنت کے جوانوں کا سردار اتنی عظمت کے باوجود دنیا میں سب سے بڑا امتحان دے رہا ہے. اگر امیر المومنین کا فرزند، پیغمبر اکرم کا نواسا، جو صرف نسبت کی وجہ سے نہیں اپنے کردار کی بلندی کی وجہ سے اس لیول کے اوپر ہے، تو پھر عام دنیا کے افراد کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ دنیا میں رہیں گے اور ان کو مختلف قسم کی آزمائشوں اور امتحانات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ یہ ہونے والا نہیں ہے. پروردگار عالم نے دنیا کا نظام، دنیا کا انتظام، دنیا کا اہتمام اس طرح سے رکھا ہی نہیں ہے. یہ ایک فالٹی کانسیپٹ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم پروردگار عالم کے بہت سارے فیصلوں کے اوپر بھی معاذ اللہ کبھی کبھی شاکی ہونے لگتے ہیں اور اعتراض کرنے لگتے ہیں. یہ ایک چیز جو کربلا کے ذریعے سے ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے سمجھ میں آتی ہے. دوسری چیز جو میں بہت زیادہ اصرار کے ساتھ اپنے نوجوان دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ اسی کا کنٹینیویشن ہے جو ابھی محترمہ ارشاد فرما رہی تھی. امام کو ہم کہتے ہیں ابو الاحرار، آزاد لوگوں کے سردار، یعنی وہ کہ جنہوں نے انسانی سوچ کو اور فکر کو حریت فراہم کی، آزادی کے ساتھ سوچنے کا حوصلہ امام نے عطا کیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے برادران عزیز، پروفیسر امین خالد صاحب ہمارے بہت اچھے سینئر دوست، ان کی کمیونیکیشن کے اوپر ایک کتاب تھی جس میں انہوں نے سگمنڈ فرائیڈ کا ایک کوٹ وہاں پر ریکارڈ کیا، اور میرا گمان یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ فرائیڈ کی بھی زبان انگریزی تو نہیں تھی، تو یہ بھی ترجمہ ہی ہوگا. فرائیڈ خود بہت کنٹروورشل فلاسفر تھے، لیکن ان کی یہ بات واقعی غور طلب ہے. اور اس کانٹیکس کے اندر امام حسین کے اس مشن کو ذرا سا دیکھیے گا. جملہ یہ ہے کہ ڈو یو ایور ونڈر اف واٹ یو تھنک از ریئلی واٹ یو تھنک، اور یو جسٹ وانٹ یور سیلف ٹو تھنک یو تھنک، دیٹ سو یو وانٹ ہیو ٹو تھنک اباؤٹ واٹ یو ریئلی تھنک. کہ تم نے کبھی سوچا کہ جو تم سوچتے ہو وہ واقعی وہی ہے جو تم سوچتے ہو، یا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ سوچو کہ تم سوچتے ہو تاکہ تمہیں وہ نہ سوچنا پڑے جو تم واقعی سوچتے ہو اور سوچ سکتے ہو؟ انسان کئی مرتبہ اپنی سوچ کے اوپر پہرے بٹھاتا ہے. ایک ہے انڈیو انفلوئنس، ایک یہ کہ میں کسی ایکسپرٹ کے ایکسپرٹ اوپینین کو اس کی ایکسپرٹیز کی بنیاد پر قبول کروں، اس کا ایریا الگ ہے. لیکن ایک یہ کہ انسان اپنی سوچ کے اوپر، اپنی فکر کے اوپر پہرے بٹھا دے، سوال کرنے کے لیے تیار نہ ہو، غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہ ہو، کسی ڈکٹیٹر، کسی ٹائرنٹ کی، کسی رولنگ کو کوئی کوشچن کیے بغیر ایز اٹ از قبول کر لے، جبکہ اس کے پاس اس ڈکٹیشن کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے. کیا وہ ایکسپرٹ ہے؟ نہیں. کیا وہ خدا کا نمائندہ ہے؟ نہیں. کیا وہ معصوم ہے؟ نہیں. پھر میں کیوں اس کی بات مانوں؟ امیر المومنین اسی بات کو نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں لا تکن عبد غیرک فقط جعلک اللہ حرا، دیکھو اپنے جیسے بندے کا بندہ مت بنو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. اللہ نے جب تمہیں آزاد پیدا کیا میں آپ کی بات کیوں مانوں اور آپ میری بات کیوں مانیں؟ دیر مسٹ بی سم ریزن بیہائنڈ، کوئی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے. وہ جسٹیفیکیشن اگر لاجیکل نہیں ہے تو پھر اس کو قبول کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. پھر یہ واقعا ایک ایسی ڈکٹیشن ہے کہ جس کو مسترد ہونا چاہیے، جس کو رول آؤٹ کر دینا چاہیے، جس کو پھینک دینا چاہیے. اگر ایکسپرٹ اوپینین نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی لاجیکل رولنگ نہیں ہے، میں کیوں اس بات کو قبول کروں؟ کوئی رشتے کا حوالہ ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. کوئی دوستی کا حوالہ ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. انسان اپنے بہت سارے پرسنل میٹرز ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میری والدہ کی یہ خواہش ہے لہٰذا میں کر رہا ہوں، ایک رشتے کا حوالہ ہے. میرے دوست کی یہ خواہش ہے اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، ایک تعلق کا حوالہ آیا. میرے استاد نے یہ کہا اس لیے میں اس بات کو اوبے کر رہا ہوں، کچھ سمجھ میں آتی ہے بات. مگر فورسفلی کسی چیز کو ڈکٹیٹ کرنا اور وداؤٹ ریزنگ اینی کوشچن اس کو ایکسیپٹ کر لینا، یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی فکر کا کمپرومائز ہے، جہاں پر وہ اپنی فکر کو قربان کر رہا ہے. امام حسین علیہ السلام کے الفاظ پر آپ غور کیجیے. عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام اپنے قتل سے کچھ پہلے تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے رہے تھے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنی پوری وسعت کے ساتھ. اور امام کیا پیغام دے رہے تھے؟ ان لم یکن لکم الدین ولا کنتم تخافون المعاد کونوا احرارا فی دنیاکم. اگر تمہارا کوئی دین بھی نہیں ہے، دین ہوتا اور دین کی بات مان رہے ہوتے تو سمجھ میں آتی ہے بات. اگر تم خوف خدا کے بعد قیامت کے خوف سے اگر کچھ کر رہے ہوتے بات سمجھ میں آتی، یہ تو ماننے والی چیزیں تھیں. لیکن اگر تمہارا دین بھی نہیں ہے، ان لم یکن لکم الدین ولا کنتم تخافون المعاد اور نہ ہی تمہیں قیامت کا کوئی خوف ہے کہ یو آر آنسریبل سم ویئر سم ڈے آن دا ڈے آف ججمنٹ، اگر یہ بھی تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، کونوا احرارا فی دنیاکم، جب تم خدا کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو کم سے کم اپنی دنیا میں آزاد تو رہو. یہ یزید کی غلامی کس گراؤنڈ پر کی جا رہی ہے؟ یہ ابن زیاد کی بات کو کس بنیاد پر قبول کیا جا رہا ہے؟ ایک انسان کے اندر اتنا حوصلہ تو ہو کہ وہ بیک ٹو فطرت، بیک ٹو نیچر، کم سے کم اپنی جبلت کی طرف، اپنی انسٹنکٹ کی طرف، اپنی نیچر کی طرف متوجہ ہو کہ میرے پاس کیا وجہ ہے کہ میں اس آدمی کی غلامی قبول کروں یا اس آدمی کی غلامی قبول کروں. یعنی اگر کنوینس نہ ہونے کی وجہ سے، مارک مائی سینٹینس مارک مائی ورڈس، اگر کنوینس نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی خدا کا انکار کرتا ہے تو کم سے کم بحث کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ تو ہے. لیکن اگر ایک شخص اس حد تک آ جائے کہ خدا کا انکار کر دے اور یزید جیسے بت کو اپنے سامنے اپنا معبود بنا لے اور اس کی ابدیت قبول کر لے، اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے سوائے اس کے کہ وہ دنیا داری چاہتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ عمر سعد کی طرح رہ کی حکومت چاہتا ہے، سوائے اس کے کہ شمر کی طرح وہ بے حیائی کے ساتھ یہ جملہ کہے کہ اے فرزند رسول، میں جانتا ہوں کہ آپ حسین ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ محمد کے نواسے ہیں، میں جانتا ہوں کہ علی اور فاطمہ کے بیٹے ہیں، مگر مجھے نہ آپ کی ضرورت ہے نہ آپ کے جد کی شفاعت کی ضرورت ہے، میں یزید کے دربار سے ملنے والے ایک درہم کو، ایک دینار کو آپ کے جد کی شفاعت اور جنت سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، خدا سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں. یہ بے حیائی اور ڈھٹائی ہے. امام کہتے ہیں کہ اتنا تو ہو، کونوا احرارا فی دنیاکم، کہ تم اپنی دنیا کے اندر آزاد تو رہو. آپ نوٹ کریں کہ جب جناب حر، جن کا نام حر تھا، کردار حر والا نہیں تھا، حر کا مطلب آزاد، جب وہ آئے ہیں امام کی طرف، ان کے پاس کیا انسینٹیو ہو سکتا ہے؟ ان کے سامنے کیا ٹیمپٹیشن ہو سکتا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے جو اس طرف جائے گا اس نے مرنا ہی مرنا ہے، جو اس طرف جائے گا اس کا خون بہنا ہی بہنا ہے. مگر وہ جب جاتا ہے تو آنیسٹلی اسپیکنگ، نہ اس کے سامنے رہ کی حکومت ہو سکتی ہے، نہ جائیداد ہو سکتی ہے، نہ مال و دولت ہو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی ٹیمپٹیشن نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ضمیر کی آواز ہے جو اس آزاد انسان کو آزادی کے پیغام پر لبیک کہنے کا حوصلہ دے رہی ہے. وہ آگے بڑھ کر کہتا ہے، یہ بھی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اتنے گناہ کے بعد میری توبہ قبول بھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. وہ آتا ہے اور امام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ کیا فرزند رسول، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پیک ہے، پرائم ہے، کہ وہاں پر امام اس شخص کو بھی گلے سے لگاتے ہیں اور اس کے لاشے پر آ کر وہ جملہ کہتے ہیں کہ انت کما سمت کا ام کا یا حر، کہ حر تو بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا، یعنی حر، تو آزاد ہے. یہ پیغام بہت امپورٹنٹ ہے برادران عزیز و خواران محترم. اب اس کے بعد میں آخری بات آپ سے یہ عرض کروں گا، مصائب اپنی جگہ، مظلومیت اپنی جگہ، اخلاقیات کے اعتبار سے اگر ایک شخص باپ ہے تو اسے اپنی اولاد کے لاشے پر گریہ کرنا چاہیے۔ اسلام انسان کو سنگ دل نہیں بناتا۔ اگر 6 ماہ کا بچہ ہاتھ میں ہو واقعاً اس کی آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے، یہ اس کا حوصلہ ہے، یہ اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ سب کچھ حق کی خاطر، آزادی کی خاطر، اسلام کی خاطر قربان کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے، یہ اس کو کریڈٹ جاتا ہے۔ مگر کیا اسلام انسان کو سنگ دل بنانا چاہتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ مظلومیت کے بعد، آنسوؤں کے بہنے کے بعد حوصلہ اور استقامت، کہیں اس میں کمی آتی ہے؟ وہ جو ایک اسٹینڈ تھا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کہیں اس پر کمپرومائز ہے؟ میں حمایت باطل کا الزام اپنے اوپر نہیں لے سکتا، کہیں اس پر کسی قسم کی کوئی کمی نظر آتی ہے؟ آپ کو کہیں کمی نظر نہیں آئے گی۔ مورخ کے مقتل نگاروں کے الفاظ، جس پر میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں، یہ الفاظ ہیں، مظلومیت کے بعد، مصائب کی شدت کے بعد، اس کے انٹینسٹی لیول کے ریز ہونے کے بعد، جتنے مصائب بڑھتے جاتے تھے، ہر لاشا اٹھاتے جاتے تھے، اور حسین کے چہرے کی شادابی میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، حسین کے چہرے کی بشاشت میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، جو نور حسین ابن علی کے چہرے پر تھا اس میں اور زیادہ اضافہ ہوتا تھا۔ اور امام حسین کا یہ جملہ تھا کہ خدا کی قسم، یہ تمام مصائب، ان سب کو سہنا میرے لیے آسان ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔